أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرهن الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کو موت آ گئی، اللہ ان کو بہترین رزق ضرور بالضرور عطا کرے گا، اور بے شک اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ ان لوگوں کو ایسی جگہ میں داخل کرے گا کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے، غصے کو پینے والا ہے۔ یہ بات تو ہو چکی، اور جس شخص نے بدلہ لیا اسی جیسا اس کو سزا دی گئی تھی، پھر دوبارہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، تو اللہ اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رات کو گھسا دیتا ہے دن کے اندر، اور دن کو گھسا دیتا ہے رات کے اندر، اور اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اللہ بالا و برتر ہے اور بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بہت مہربانی والا خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو جو اسی کے حکم سے سمندر کے اندر چلتی ہے، اور اللہ ہی آسمان کو روکتا ہے زمین پر گرنے سے، ہاں مگر یہ کہ اس کا حکم آ جائے۔ بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کی آیات تھی جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ بھی عرض کیا گیا۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا اور ہجرت کی، تو ان میں سے بعض شہید ہوتے ہیں اور بعض کو طبعی موت آتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب کے لیے بہترین رزق ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر ان کو قتل کر دیا گیا یعنی شہید کر دیا گیا یا ان کا ویسے انتقال ہو گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ان کو بہترین رزق عطا کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو جو مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ان میں سے کچھ حضرات تو مختلف غزوات کے اندر شہید ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور دوسرے غزوات کے اندر ان کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن کچھ حضرات وہ ہیں کہ جن کو کہ طبعی موت ہوئی، جیسے حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ جو مہاجرین میں سب سے پہلے شخص تھے کہ جن کا مدینہ منورہ آ کر انتقال ہوا، اور سب سے پہلے بلکہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ یہی حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ ہے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ ہجرت کرنے کے بعد یہ گھر میں آ کر ٹھہرے تھے، اس گھر میں جو خاتون تھیں تو وہ ان کی بڑی تعریف کرتی تھیں کہ میں نے ایسا عظیم اخلاق والا اور دیندار شخص نہیں دیکھا. اور پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے جو عثمان ابن مضعون کے سامنے بہ رہا ہے، تو یہ خواب انہوں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے نیک اعمال ہیں جو تمہیں خواب کے اندر دکھائی دیے ہیں. تو حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ یہ وہ پہلے مہاجر صحابی ہیں جن کا ہجرت کے بعد انتقال ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے صحیح تعبیر کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس صحابی کا انتقال ہوا، چاہے وہ مہاجر ہوں یا وہ انصار میں سے ہوں، سب سے پہلے وہ حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ ہی تھے اور ان کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے اندر ان کی قبر بنائی. جنت البقیع میں جو سب سے پہلی قبر بنی ہے وہ پہلے صحابی تھے حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ، اور آپ نے ان کی قبر بنائی اور پانی بھی اس کے اوپر چھڑکا. پھر آپ اپنے خود اٹھے ایک پتھر اٹھا کر آپ نے ان کے سرہانے پر لا کر رکھا اور یہ فرمایا کہ انی لاعلم بها بعد موت اخی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میں پتھر رکھ رہا ہوں تاکہ یہ پتھر نشانی ہو کہ یہاں میرے بھائی جو ہیں عثمان ابن مضعون جو ہیں وہ مدفون ہیں اور ان کی یہ قبر ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ قبر کا تو کچی ہونا ضروری ہے، لیکن سرانے اگر کوئی پتھر رکھ دیا جائے، نشانی رکھ دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قبر فلاں کی ہے، یا اس پہ کچھ لکھی دیا جائے کہ فلاں کی قبر ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے اوپر یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا. اب روایات میں آتا ہے کہ پتھر بھی بڑا تھا تو آپ نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور کپڑا ہاتھوں سے اوپر کیا، پھر آپ وہ خود پتھر اٹھا کر لائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اسی طرح حضرت ابو سلمہ ان کا انتقال ہوا، جن کی بیوی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جن کی بعد میں شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور طبعی موت آئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ہجرت کسی نے کر لی، پھر چاہے اس کو شہادت نصیب ہوئی ہو، چاہے اس کا طبعی موت انتقال ہوا ہو، ہجرت اس کی پکی ہے. وَلَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا. اور یہاں تو یہ آ رہا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ہجرت کر لی اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا یا ان کا انتقال ہو گیا، لیکن سورۃ النساء کے اندر یہ بھی ارشاد ہے کہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ رسول کی طرف ہجرت کر کے جاؤں، لیکن ہجرت بھی پوری نہیں کر سکا، رستے ہی میں انتقال ہو گیا، ہجرت بھی پوری نہ ہو سکی، رستے ہی میں انتقال ہو گیا، تو قرآن نے فرمایا کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر پکا ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالی جو ہیں وہ نیت کو دیکھتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی ہجرت کی نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہے، کوئی حافظ قرآن حفظ کرنا شروع کر دے، اب جب شروع کر دیا اس کا اجر پکا ہو گیا اللہ کے اوپر، چاہے حفظ مکمل ہو یا نہ ہو، موت آ جائے اس کے ثواب میں اور حفظ میں کوئی کمی نہیں ہے. کوئی عالم بننا شروع ہو جائے، بیچ میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سارا اجر پکا ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر ان کو شہید کر دیا گیا یا ان کا انتقال ہوا، تو اللہ تعالی ان کو بہترین رزق ضرور بالضرور عطا کرے گا. لیرزقنہم اللہ، عربی گرامر کے اعتبار سے لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ یعنی جس میں تاکید، ضرور یہ کام تو بس ہو کے رہے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ان کو بہترین رزق عطا کرے گا. اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، اللہ ہی رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ باقی جو رزق لوگ دیتے ہیں وہ تو اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنے پلے سے کیا دیتا ہے، دتے میں سے دتا. وہ ایک یہاں پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر ایک صاحب تھے اشفاق احمد، اور تلقین شاہ کے نام سے بھی وہ مشہور تھے. تو انہوں نے بڑی مزیدار بات لکھی، مجھے یہ بات یاد آ گئی ان کی، اس بات پر کہ آدمی جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ میں اپنے بزرگ کے ساتھ جا رہا تھا، تو رکشہ سے ہم اترے تو اس بزرگ نے کہا پتر تو نے اس کو پیسے دے دیتے؟ میں نے کہا ہاں جی دیے. کہا کتنے دیتے؟ میں نے کہا جی اتنے دیے. کہا اور دے دیتا؟ کہا جی بس میں نے چار آنے اس کو زیادہ دے دیے، بس کافی ہے. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ سے کہا کہ میں نے چار آنے اس کو، اس زمانے چار آنے اچھی خاصی چیز ہوتی تھی، کہ میں نے چار آنے اپنے پاس سے زیادہ دے دیے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ پتر دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دتا؟ پتر دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دتا؟ یعنی اگر تو نے دیا ہے تو اللہ کے دیے میں سے دیا ہے، اپنے پاس سے تو نے کیا دیا ہے؟ پتر دتے میں سے دتا، اللہ اپنے پلے سے کیا دتا؟ تو آدمی جو کچھ دیتا ہے حقیقت میں، کوئی کسی کو دیتا ہے، وہ اپنے پاس سے تھوڑا ہی دیتا ہے. رزق دینے والا تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ فعل جو ہے وہ تو اللہ تعالی کے لیے ثابت، فعل جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ثابت کر سکتے ہیں. رزق الامیر الجند، جیسا کہ عربی زبان میں یہ آتا ہے کہ امیر نے لشکر کا رزق متعین کیا، لیکن رازق یا رزاق جو ہے وہ اسماء حسنہ میں، رازق تو خیر غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن رزاق جو ہے وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ، کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. تو یہاں فرمایا گیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو رازق کا اطلاق غیر اللہ پر اگرچہ جائز ہے مگر بہتر نہیں، اور رزاق کا جو اطلاق ہے وہ غیر اللہ کے اوپر جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی پہلی آیت کے اندر کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر ان کو شہید کر دیا گیا یا ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے، اور بے شک اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہیں. آگے اگلی آیت میں فرمایا گیا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْزَوْنَ، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ان کو ایسی جگہوں میں داخل کریں گے کہ جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے. اللہ ضرور بے ضرور ان کو داخل کرے گا ایسی جگہ میں کہ جس جگہ سے وہ راضی ہو جائیں گے، وہ بھی راضی، اللہ بھی راضی. اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الفجر کے اندر بھی آئی ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے مسلمان کا، تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف چل اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی. تو یہاں فرمایا گیا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ, اللہ تعالیٰ ضرور بِالضرور ان کو داخل کرے گا ایسی جگہ میں کہ جس جگہ سے وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بردوبار ہے. اور یہاں یہ بات بھی عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چونکہ یہ لوگ زندگی بھر اللہ سے راضی رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد ان کو راضی کریں گے, اتنا انعام ان کو عطا کریں گے, اتنی نعمتیں ان کو عطا کریں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے کہ اے پروردگار بس آپ نے بہت ہمیں دیا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اسی لیے صوفیہ نے فرمایا کہ سب سے آخری مقام اور سب سے اونچا مقام تصوف کے اندر رضا بالقضا کا ہے, کہ آدمی جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہو. اور جب آدمی ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی رہتے ہیں ہر حال میں, اور جب ہر حال میں اس سے راضی رہتے ہیں تو آخرت کے اندر جیسی اس کی آنکھ بند ہوگی اور وہ عالم آخرت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کو راضی فرما دیں گے. اور یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری مقام تصوف کے اندر مقام رضا ہے, تو یہ قرآن مجید کی آیت اور صحابہ کے خطاب سے بھی ثابت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ, صحابہ کے لیے کیا کہتے ہیں ہم, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے تھے, اور جب ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہتے تھے اللہ تعالیٰ بھی ان سے ہر حال میں راضی رہتے تھے. تھوڑی عبادت کریں تو بھی اللہ راضی, زیادہ عبادت کریں تو بھی اللہ راضی, اس لیے کہ وہ جو بندہ ہے وہ بھی اللہ سے ہر حال میں راضی ہے. زیادہ رزق مل رہا ہے تو بھی اللہ سے راضی, تھوڑا مل رہا ہے تو بھی اللہ سے راضی, صحت ہے تو بھی اللہ سے راضی, کچھ تکلیف پریشانی ہے تو بھی اللہ سے راضی. جب یہ اللہ سے راضی تو اللہ اس سے راضی, راضیتن مرضیہ, نفس مطمئنہ راضی بھی ہوتا ہے مرضی بھی ہوتا ہے, وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اللہ ان کو ضرور ضرور داخل کرے گا ایسی جگہ میں کہ جس جگہ سے وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اور بے شک اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے. علیم کہتے ہیں علم والے کو اور حلیم کہتے ہیں غصہ پینے والے کو, اور تحمل والا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, بردوبار بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, کہ اللہ تعالی حلیم ہے یعنی بردوبار ہیں, تحمل والے ہیں, غصہ پینے والے ہیں, یعنی اللہ تعالی کسی کی ناگوار بات پر یا گناہ پر عام طور سے فوری سزا نہیں دیتے, بلکہ اس کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ توبہ کر لے, مسلسل اس کو مہلت دی جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ میں سے حلیم ہے, اور یہ صفت جو ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے اسی طرح یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی ہے. ان ابراہیم الحلیم اواہم منیب, حضرت ابراہیم جو تھے بڑے غصے کو پینے والے تھے, اواہن بہت آہو بکا کرنے والے تھے, منیب اللہ تعالی کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے. اس لیے جو شخص غصے میں جلدی آتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ اللہ تعالی کی صفت حلم ہے اور نہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت حلم ہے اور نہ علماء کی, اس لیے کہ علم کے ساتھ حلم کا ہونا بہت ضروری ہے. علم کے ساتھ حلم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آدمی غصے میں جلد نہ آئے بلکہ غصے کو پینے والا ہو. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ, یا اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرما, اللہم اعنی بالعلم, یا اللہ میری علم کے ساتھ مدد فرما. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اور مجھے حلم کے ساتھ زینت عطا فرما، یعنی مجھے غصہ پینے والا بنا تاکہ مجھ میں خوبصورتی آئے. معلوم ہے کہ جو غصے والا آدمی ہوتا ہے بدصورت ہوتا ہے، اس میں زینت نہیں ہوتی. اور جب حلم ہوتا ہے غصہ پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو غصہ آتا ہی نہیں، آتا بھی ہے تو مشکل سے آتا ہے. تو ایسا آدمی جو ہے وہ زینت والا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی، اور اصل میں تو دعا ہمیں سکھائی ہے. تو آپ نے دعا کی، اللہم اعنی بالعلم، یا اللہ میری علم کے ساتھ مدد فرما، وزینی بالحلم، اور حلم کے ساتھ مجھے مزین فرما، یعنی حلم کی خوبصورتی مجھے عطا فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی علم کی اور حلم کی، اور یہاں اللہ تعالی نے کیا فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ علم والا ہے حلم والا ہے. معلوم ہے کہ علیم ہے تو حلیم کے ساتھ حلیم ہونا بھی ضروری ہے، علیم کے ساتھ حلیم ضروری ہے. عالم وہی ہوتا ہے جو بردبار ہو، غصے کو پینے والا ہو، غصہ اس کو آتا ہی نہ ہو، اور اگر آتا ہو تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ پی لیتا ہو، تب اس عالم کو عالم کہا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں عالم بننا آسان ہے، بہت مشکل ہے. عالم بننا کھیل نہیں ہے، عالم بننا بہت مشکل ہے. بہت غصے کو پینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر حلم عطا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر علم کو کی زینت پیدا ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حلم والا ہے، جاننے والا ہے غصے کو پینے والا ہے. آگے فرما ذالک، یہ تو بات ہو گئی، اب آگے ایک سنو، وہ کیا ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، جو شخص بدلہ دے جیسا کہ اس پر ظلم ہوا تھا اور پھر دوبارہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، تو اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مظلوم ہو تو اس کو دو اختیار ہوتے ہیں. یہ پہلا اختیار تو یہ ہے کہ وہ بدلہ لے لے، مگر بدلے کے لیے ضروری ہے کہ جزاء سیئتن سیئتم مثلها، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہو. اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو جس زور سے مارا ہے اتنا ہی مارو، اس سے زیادہ مارا تو مثلها نہیں ہوگا، حد سے اضافہ ہو جائے گا. پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ پتھر پتھر مساوی ہو، اینٹ اینٹ مساوی ہو. اور اگر فرق ہو گیا کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ جائز تو ہے کہ پتھر کا جواب پتھر سے، لیکن اس سے بھی بہتر صورت یہ ہے کہ پتھر کا جواب پھول سے دیا جائے. اور اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. جب تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی. تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہم اس ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں. ہر مسلمان لے سکتا ہے، ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بالکل بعینی ہی اتنا ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اسی لیے قرآن نے فرمایا جزاء سیئتن سیئتم مثلها، برائی کا بدلہ یہ ہے کہ برائی کرو اسی جیسی. اور مفسرین نے یہاں یہ بات بھی فرمائی کہ برائی کا بدلہ برائی کیسے ہوگا، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ، اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اجازت تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. اس نے تو سیئہ کیا ہی کیا تھا، تم نے بھی سیئہ کیا، ٹھیک ہے وہ گناہگار تھا، بعد میں تم نے جب اس سے سیئہ کا بدلہ سیئہ کے ساتھ لیا تو معاملہ برابر ہو گیا، مساوی ہو گیا، اب معاملہ ختم. لیکن آگے قرآن نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجره على الله، لیکن جس نے معاف کر دیا اور جس نے اصلاح کی، صلح کی، تو اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے. اگر کوئی معاف کر دے گا اس کا اجر عظیم ہے، اور اگر بدلہ لے لے گا تو شرن جائز. یا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب یا ان کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور یہ کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، تو کیسے مختلف ہوتے ہیں، تو مجھے کچھ اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ اور دیکھو، یہاں تم باہر نکلو گے شہر سے تو فلا مسجد کے اندر تین بزرگ بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنی عبادت کر رہے ہوں گے، تو تم ہر ایک کو ایک ایک تھپڑ مارو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ گیا تو اس نے ایک بزرگ کو جو تھپڑ مارا تو وہ بزرگ اٹھے اور ویسے ہی تھپڑ ان کے لگا کے پھر بیٹھ کے عبادت میں مصروف ہو گئے. کچھ بولے بولے کچھ نہیں، اس نے تھپڑ مارا تھا، انہوں نے بھی جواب میں ایک تھپڑ مارا، بالکل اتنا ہی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت میں پھر مصروف ہو گئے. دوسرے بزرگ کو اس نے تھپڑ مارا تو انہوں نے غور سے گھور کے دیکھا اور پھر اس کے بعد پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، اپنے کام میں مصروف ہو گئے. تیسرے بزرگ کو اس نے تھپڑ مارا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے، سوچا بے وقوف کوئی پاگل ہے تو میں کیوں پاگل بنوں اس کے پیچھے. تو پھر وہ ان بزرگ کے پاس گیا جنہوں نے بھیجا تھا، تو کہا کہ دیکھو یہ ہیں بزرگوں کے مختلف رنگ، اور یہ بتاؤ کہ جنہوں نے بدلہ لیا تھا تو کیا ان کا تھپڑ تمہارے تھپڑ سے زیادہ تھا؟ کہا واللہ زیادہ نہیں تھا، کم ہو تو ہو لیکن یا برابر تھا یا کم تھا. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اگر برائی کا بدلہ برائی سے لیا جائے تو اسی جیسی برائی ہونی چاہیے برابر کی. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، لیکن جو معاف کر دے گا اور اعمال کی اصلاح کرے گا اس کا اللہ کے اوپر بڑا ثواب ہے. اجرہ علی اللہ، علی کس کے لیے آتا ہے؟ لزوم کے لیے، اس کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو گیا. فقط وقع اجرہ علی اللہ والی تعبیر ہے یہ. تو قرآن یہاں ہمارے سورۃ الحج کی آیت کے اندر قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مظلوم ہو اور اس نے بدلہ لے لیا، جتنا اس پر ظلم ہوا تھا اس نے بدلہ لے لیا، بعد میں ظالم نے پھر دوبارہ اس کے اوپر ظلم کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. اشارہ کر دیا کہ اگر اس نے معاف کر دیا تھا تو وہ تو ہے ہی اونچے مقام والا، وہ تو بڑے اولیاء اللہ میں سے ہے جو معاف کر دے، لیکن اگر اس نے بدلہ لے لیا تھا تو بدلہ لینے کے بعد معاملہ برابر ہو گیا تھا. جب برابر ہو گیا، اب اگر اس مظلوم کے اوپر دوبارہ وہ ظالم حملہ کرتا ہے اور دوبارہ اس کو ظلم میں مبتلا کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالی اس مظلوم کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. فرمایا کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر دوبارہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالی ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا. ان اللہ العفو غفور، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اور یہ بھی حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی، قبول ہوتی ہے اور عرش تک پہنچتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم کو فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ، میں تیری ضرور بھی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد. یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فوری انتقام نہیں لیتے. ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے، اس کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ دنیا میں تدارک کر دے، جب نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. بسا اوقات آدمی ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ وہ ظالم ہی نہیں اس کی نسلیں تک تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں تک اس کی تباہ ہو جاتی، نسلوں تک تباہی اور بربادی جاری رہتی ہے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوم کی ضرور مدد کرتا ہے. جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ظالم چڑھا ہوا ہے اور ظلم کیے جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ تو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، ہو نہیں سکتا کہ اللہ مدد نہ کرے. ہاں اتنی بات ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے، اور اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ عرش کے اوپر مظلوم کی دعا پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور بھی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو. تو یہاں فرمایا گیا کہ جس پر دوبارہ ظلم کیا گیا لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، کوشش یہ کیا کرو کہ تم بھی معاف کر دیا کرو، لیکن اگر سزا لو بدلہ لو تو بھی اجازت ہے. جزاء سیئت سیئت مثلها ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رات کو داخل کر دیتا ہے، گھسا دیتا ہے دن کے اندر، اور دن کو گھسا دیتا ہے رات کے اندر. وان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ کہ ظالم یہ خیال نہ کرے کہ میں مظلوم کی پر ظلم کر رہا ہوں تو کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے انتقام لینے والا نہیں ہے. وہ نہیں جانتا کہ اللہ منتقم موجود ہے، اللہ انتقام لے گا، مظلوم کی ضرور مدد کرے گا اگرچہ کچھ عرصے کے بعد ہو. کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، اردو کا محاورہ ہے، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی. آج اگر ظالم کا دن بڑا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی راتیں بڑی ہوں گی، اور تباہی اور بربادی کی اور خوفناک راتیں ہوں گی ظلمت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر، اس وجہ سے کہ اللہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں. رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دن کو اس رات کے اندر گھساتے رہتے ہیں، یعنی دن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، رات جو ہے وہ اوپر آتی چلی جاتی ہے. چنانچہ دن جو ہے سردیوں کے زمانے کے اندر تھوڑا سا رہ جاتا ہے، رات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو گھسا دیتے ہیں دن کے اندر، آہستہ آہستہ وہ راتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں اور دن جو ہیں وہ لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ اردو کا جو محاورہ ہے وہ غالباً یہیں سے نکلا ہے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دن ہی دن ہو، دن ہی بڑے ہو، نہیں، آج دن بڑا ہے تو کل کو رات بڑی ہوگی. تو یہ سب کا قدرت کے کرشمے ہیں، اور وہ حق سبحانہ و تعالی اس کی قدرت میں یہ رات دن اور سورج اور چاند اور یہ زمین ہے. تو انسان کی تو اس میں کیا حیثیت ہے، ایک نقطے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس زمین کے اندر. آپ نظام شمسی کو دیکھیں، سورج اور چاند اور سارے نظام کو دیکھیں، پھر زمین کو دیکھیں، پھر زمین کے اندر آپ مختلف بر اعظم کو دیکھیں، پھر ان بر اعظم کے اندر آپ ممالک کو دیکھیں، پھر ان ممالک کے اندر شہروں کو دیکھیں، اور شہروں کے اندر ایک انسان کو دیکھیں، ایک نقطے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. جس ذات کے قبضے میں یہ سارا نظام ہے تو وہ کیسے نظر انداز کر دے گا؟ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں، وہ مظلوم کی ضرور مدد کریں گے. فرمایا ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں. وان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مظلوم کی آہ سنتا ہے، ظالم کے ظلم کو دیکھتا ہے. اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے، اسی کا وجود برحق ہے، اسی کا حکم برحق ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، بت ہوں یا اور چیزیں ہوں، هو الباطل، سب باطل ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے سوا جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ تعالی عالی شان ہے، بڑائی والا ہے، اس کی شان بھی اونچی اور وہ بڑائی والا. آگے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے. بے شک اللہ بڑی مہربانی والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. زمین خشک ہوتی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی ہوتی، پانی اتر چکا ہوتا ہے گہرائی کے اندر، اور جب گہرائی کے اندر اتر چکا ہوتا ہے تو نکالنا اس کو مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے. سورۃ الملک میں فرمایا گیا نا، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر پانی گہرائیوں کے اندر نیچے اتر جائے. فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو وہ بہتا ہوا پانی تمہارے پاس لائے گا؟ تو جب زمین خشک ہوتی ہے، خشک سالی ہوتی ہے، پانی جو ہے وہ مسلسل نیچے اترتا چلا جاتا ہے، ٹیوب ویل جو لگائے تھے وہ بھی ناکارہ ہوتے ہیں، پھر اور مزید گہرائی میں جانا پڑتا ہے، پھر اور مزید گہرائی میں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت برستی ہے آسمان سے، آسمان سے بارش برسی، سارا علاقہ سرسبز ہو گیا، لہلہانے لگا. اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی نازل کیا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ بڑا مہربان، خبر رکھنے والا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جس طرح اللہ کی رحمت زمین پر برستی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت دلوں پر بھی برستی ہے. جس طرح زمین پر بارش برستی ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، طرح طرح کی پیداوار اس میں ہوتی ہے، پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کی رحمت دلوں پر برستی ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، علم نافع پیدا ہوتا ہے، اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں. کیا اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ بڑی مہربانی والا، خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور بے شک اللہ جو ہے وہی بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. غنی کہتے ہیں بے نیاز کو اور حمید قابل تعریف. اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے, اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں لیکن مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. فرمایا اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. اور یہ جو فرمایا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کے لیے, چنانچہ یہ نظام شمسی, ستارے, آسمان, کہکشائیں اور جناب یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں. اور جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں ہماری ہیں, میری گھڑی, میری کتاب, میرا قلم, میرا لباس, یہ بھی میرا میرا اس وقت تک ہے جب تک کہ سانس چل رہا ہے. جب سانس نکل گیا تو وہی میرا میرا جو ہے سب تیرا تیرا ہو جاتا ہے, وہ چیزیں دوسروں کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں. اصل تو سب چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو فرمایا کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے, اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. آگے آیت نمبر 65 میں فرمایا گیا, الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں, والفلک تجری فی البحر بامری, اور کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. زمین کی جتنی چیزیں ہیں, طرح طرح کی زمین میں مخلوقات اللہ تعالی نے رکھی ہیں, تو دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں اور ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ہمارے لیے اجازت دی گئی کہ ہم زمین کی چیزوں کو استعمال کریں, ہوا میں سفر کریں, کشتیوں میں سفر, پانی میں سفر کریں, طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں, طرح طرح کی حلال نعمتیں کھائیں, پھل کھائیں, سبزیاں کھائیں, اور جن جن گوشت, جس طرح کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ استعمال کریں, گھر بنائیں, لباس پہنے, اچھا اچھا لباس پہنے, اللہ کا شکر ادا کریں. ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں تاکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا, ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں. والفلک تجری فی البحر بامری, اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے کشتی کو جو سمندر میں چلتی ہے اللہ کے حکم سے. سمندر آپ جانتے ہیں کہ روئے زمین پر خشکی کم ہے اور سمندر زیادہ ہے, پانی پانی ہے زیادہ, اور وہ جو پانی ہے وہ بھی ایسا خوفناک سمندر ہے کہ اس کی گہرائی بھی بے حساب ہے, اور جناب طول عرض جو ہے وہ بھی میلوں میں پھیلا ہوا ہے, خشکی تو تھوڑی ہے. ان سمندروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کشتیاں اور جہاز یہ انسان کے لیے مسخر کر دیے تاکہ وہ سمندر کے اوپر بآسانی سفر کر سکے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سامان جا سکے. چنانچہ تنوں سامان کنٹینروں کی شکل میں اور بحری جہازوں کی شکل میں ادھر سے ادھر منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں, اور مسخر کر دیا کشتیوں کو جو سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے. فلک جمع بھی استعمال ہوتی ہے اور واحد بھی مفرد بھی, تو کشتیاں جو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور اللہ آسمان کو روکتا ہے زمین پر گرنے سے. آسمان رکا ہوا, اتنا بڑا آسمان پھیلا ہوا جس میں کوئی ستون نہیں ہے. پھر فضا کے اندر کل ما علی کا فہو سما, تمہارے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سما ہی ہے. تو آسمان جو اصل آسمان ہے وہ تو ہے اوپر, لیکن اس سے نیچے کیا کچھ ہے, طرح طرح کے کہکشائیں ہیں, طرح طرح کے ستارے ہیں, سیارے ہیں, بادل ہیں. وہ اگر سب زمین پہ گر جائیں تو زمین تو ایک نقطے کی مانند ہے, ان کہکشاؤں کے اندر سب تباہ و برباد. اللہ نے ان سب چیزوں کو روکا ہوا ہے, نہ صرف یہ کہ روکا ہوا ہے بلکہ خاص گردش کے ساتھ گھما رکھا. تو فرمایا کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور اللہ آسمان کو روکتا ہے زمین پر گرنے سے, إِلَّا بِإِذْنِهِ, ہاں مگر جب اللہ کا حکم ہو. جب اللہ کا حکم آئے گا تو آسمان پھٹ پڑے گا. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وحقت واذا الارض مدت واذا السماء انفطرت اور واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. تو جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ نظام شمسی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا, اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. تو یہ نظام شمسی ختم کر دیا جائے گا. لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ ساری چیزیں فضا کے اندر رکی ہوئی ہیں, آسمان رکا ہوا اور زمین, اور زمین کے اوپر یہ جتنے طرح طرح کے سیارے اور ستارے ہیں یہ سب رکے ہوئے ہیں. رکے ہوئے نہیں بلکہ گردش میں ہیں, اور ایک خاص تناسب کے ساتھ گردش میں ہیں. نہ سورج زمین کے زیادہ قریب آتا ہے کہ جل کے لوگ راکھ ہو جائیں, نہ بہت دور جاتا ہے کہ جناب یہاں ٹھنڈ کی وجہ سے زندگی ہی ختم ہو جائے. ایک خاص زاویے پر, ایک خاص فاصلے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب چیزوں کو روک رکھا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور اللہ آسمان کو روکتا ہے زمین پر گرنے سے, ہاں مگر جب اللہ کا حکم ہو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. کیا ماں مہربان ہوگی, کیا باپ مہربان ہوگا. ماں اور باپ جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی رحمت کے صرف ایک حصے کی بنا پر کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کے 100 حصے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رحمت اور محبت کا صرف 1/100 دنیا میں اتارا ہے. اسی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. دنیا میں جہاں کہیں محبت نظر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صرف 1/100 کی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ میں اپنے مخلوق پر قیامت کے دن رحم کروں گا. اس کو فرمایا گیا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور, آخر میں فرمایا گیا اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی, پھر وہ تم کو موت دے گا, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے. اللہ جو ہے اسی نے تو تمہیں زندگی دی, پھر اللہ تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا, بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں زندگی عطا کی. زندگی اس دنیا میں آنا یہ انسان کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ باپ جس کی طرف بچہ منسوب ہوتا ہے اور جس سے نسب ثابت ہوتا ہے, اس باپ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو مقاربت کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. جس ماں کے وطن میں बच्चा परवरिश पाता है, उस माँ को भी ये पता नहीं होता कि बच्चा है या बच्ची होगी, और ये कि उसकी उम्र कितनी होगी, सलाहियत क्या होगी, नाक नक्शा कैसा होगा, अखलाक आदात कैसे होंगे। माँ और बाप जो जरिया है इंसान की पैदाइश का, वो भी इंसान के खालिक नहीं है। खालिक कौन है? अल्लाह सुबहानहु व तआला। अल्लाह जो है वो इंसान को भेजता है इस दुनिया के अंदर एक खास वक्त में, एक खास खानदान में। और इसी को मैं दौरे हदीस में अर्ज कर रहा था कि इंसान का आना भी गैर इख्तियार जबरी है, जाना भी गैर इख्तियारी है। आता है जब इंसान तो ना अपने वालदेन का खुद इंतखाब करता है, ना पैदा होने की जगह का इंतखाब करता है, ना शहर का इंतखाब करता है, ना साल का, ना महीने का, ना तारीख का, ना दिन का, किसी चीज का इंतखाब नहीं करता। अल्लाह ताला उसको भेज देते हैं, और जब वो आता है इस तरीके से आता है कि उसकी माँ पहले से मुतय्यन होती है, बाप पहले से मुतय्यन होता है, दादा दादी, नाना नानी, चचा फूफी, मामू खाला, सब पहले से तयशुदा होते हैं जिनमें वो कोई तब्दीली नहीं कर सकता। 10 मरतबा कहता रहे कि आज से तू मेरा मामू नहीं, आज से तू मेरी खाला, कुछ नहीं होता। वो तो इसके पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने तय कर दिया था कि तेरा बाप ये है, तेरी माँ ये है, चचा ये है, फूफी ये है, मामू ये है, खाला ये है, भाई ये है, बहन ये है। और ये पैदाइश गैर इख्तियारी है, और जब जाता है तो भी अपने इख्तियार से नहीं जाता। सारे लोग खड़े होते हैं, फूंक भी रहे होते हैं, टीके भी लगा रहे होते हैं, ड्रिपे भी चढ़ रही होती हैं, तरह तरह की मशीनें भी लगा देते हैं, लेकिन जाने वाले के जब हुक्म आता है यहां से छोड़ के आखिरत की तरफ चला जाता है। आना भी गैर इख्तियारी, जाना भी गैर इख्तियारी, बीच में अल्लाह ताला कुछ इख्तियार अता फरमाते हैं, उसी इख्तियार पे इंसान समझता है कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं। हालांकि आना भी गैर इख्तियारी, जाना भी गैर इख्तियारी, और बीच में जो इख्तियार है वो कुछ अरसे के लिए इंसान को मिलता है बालिग होने से लेकर मौत तक। उसमें ये मुतालबा होता है खाओ पियो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजों को मुसख्खर किया है, उसको इस्तेमाल करो, मगर शुक्र करो, ना शुक्री मत करो। इसी को फरमाया गया कि वहुवल्लजी अहयाकुम, अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, इन्नल इंसाना लकफूर, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है। किसी चीज की कमी होती है तो नाशुक्रापन में ये तो कहता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, लेकिन ये नहीं देखता कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें उसके पास हैं। दोनों गुर्दे सही काम कर रहे हैं, दिल के सारे वाल्व खुले हुए हैं, अंदर जिगर भी सही काम कर रहा है, हाथ भी सही काम कर रहे हैं, 360 जोड़ है इंसान के जिस्म के अंदर, वो सब जोड़ सही काम कर रहे हैं, आराम से क्याम भी कर रहे हो, रुकू भी कर रहे हो, सजदा भी कर रहे हो। इनमें से एक चीज खराब हो जाए लाखों रुपए में भी नहीं मिलती। एक आंख खराब हो जाए, एक गुर्दा खराब हो जाए, आज़न अल्लाह मिन ज़ालिक, तो लाखों रुपए देकर भी वो औज़ब नहीं बाजार से मिलता। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, लेकिन इंसान जो है वो बड़ा नाशुक्रा है, अल्लाह ताला की नेमत को तो देखता नहीं। जो तकलीफ थोड़ी बहुत आ गई उस पे चीखता चिल्लाता है। इसको अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर, इंसान बहुत नाशुक्रा है, बड़ा इनकार करने वाला है, अल्लाह की नेमतों को देखता नहीं। अल्लाह ने उसके लिए सारी चीजों को मुसख्खर किया हुआ है, तरह तरह की नेमतें उसको अता की हुई हैं, लेकिन जरा सी कोई बात हो जाए फौरन नाशुक्री करता है। हालांकि अगर इंसान नाशुक्री करे कोई फायदा नहीं, अगर इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करे तो गुनाह भी है और अपनी जिंदगी को खराब कर रहा भी है। नाशुक्रा शख्स जो है जो रोता रहता है हर वक्त, उसकी जिंदगी बड़ी खराब होती, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, तो जाहिर है कि जब ये नहीं ये नहीं ये नहीं तो रोएगा, जब रोएगा तो रोता रहे। एक वो आदमी है जो शुक्र अदा कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ भी सही काम कर रहे हैं, पांव भी सही काम कर रहे हैं, मैं अस्पताल में पड़ा हुआ नहीं हूँ, चल फिर रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, 3 वक्त का खाना खा लेता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र एहसान। अब ये शुक्र अदा करेगा, खुद भी खुश रहेगा, अल्लाह ताला की रजा भी इसको मिलेगी। और कुरान की वो आयत हमेशा याद रखनी चाहिए जो आती है कुरान मजीद में कि मा यफालुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, तुम्हें अल्लाह अजाब देके क्या करेगा अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ। मालूम है कि अगर आदमी ईमान रखे और ईमान के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। इसलिए खूब कसरत से शुक्र अदा करना चाहिए, जो अच्छी चीज नजर आए उस पर शुक्र अदा, खुश रहो। अगर रोते रहोगे तो हर वक्त अबूसन कमतरीर आ रहोगे, हैं जी, हर वक्त शक्ल पे भी तुम्हारे रोना ही नजर आएगा। लेकिन अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो मुस्कुराते रहोगे और सोचोगे कि मेरे रब के मेरे ऊपर बड़े एहसानात, जिंदगी आसान हो जाएगी और शुक्र की वजह से नेमतों में इजाफा होता है। लेकिन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। वला इन कफर तुम इन नादा भी लशदी। यहां तक का तर्जुमा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की फिर उनको कत्ल किया गया या उनका इंतकाल हो गया तो जरूर भी जरूर अल्लाह उनको बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाएगा। अब बेशक अल्लाह रिज़्क़ देने वालों में सबसे बेहतर है। अल्लाह उनको जरूर भी जरूर दाखिल करेगा ऐसी जगह में जिससे वो राजी हो जाएंगे। और बेशक अल्लाह इल्म वाला है, हिल्म वाला है। ये और जिस आदमी ने बदला लिया जैसा कि उस पर जुल्म किया गया था, फिर दोबारा उस पर जुल्म किया गया तो अल्लाह जरूर भी जरूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। ये इस वजह से कि अल्लाह रात को घुसाता रहता है दिन के अंदर और दिन को घुसा देता है रात के अंदर, और अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। ये इस वजह से कि अल्लाह ही बरहक है और अल्लाह के सिवा जिन जिन चीजों को लोग पुकारते हैं सब बातिल है, और अल्लाह आलीशान है, बड़ाई वाला है। ऐ मुखातब, क्या तूने ये बात नहीं देखी कि अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया तो जमीन सरसब्ज हो गई। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान, खबर रखने वाला है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है सब उसी के लिए है। और बेशक अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ है। ऐ मुखातब, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया जो कुछ चीजें जमीनों में है और किश्तियों को जो समंदर में अल्लाह के हुक्म से चलती हैं, और अल्लाह आसमान को रोके हुए है जमीन पर गिरने से, हाँ मगर जब अल्लाह का हुक्म आ जाए। बेशक अल्लाह लोगों के ऊपर बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। वो अल्लाह ही तो है कि जिसने तुम्हें जिंदगी अता की, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। बेशक इंसान बड़ा नाशुकरा है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला हबीबिना व सय्यदिना व शफीईना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमाईन, रहमतिका या अरहमर राहिमीन।